الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت عالم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين متمزات الحمدللہ سلسلہ وار ترجمہ قرآن ہمارا جاری ہے سورۃ الاعراف زیر مطالعہ ہے اس کے جو آخری تین رکوع ہیں یہ موعظت اور نصیحت کے مضامین ہیں کہ جو کہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں تذکیر یاد دہانی کے جو کہ کرائی جاری ہے مختلف احکامات کے ذریعے سے آج کی جو یہ آیات ہیں اس میں کفار مکہ کے مشرکین مکہ کے کچھ اعتراضات ان کے جوابات دیے جا رہے ہیں اور ان کا جو بھی کردار ہے خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے میں جو بھی دعوت آپ فرما رہے تھے اس کو مختلف انداز سے جھٹلانے کا جو بھی امر تھا اور نظام حق کو نظام باطل کس طرح سے دبانے کی کوشش کرتا ہے یہ وہ یونیورسل ٹروتھس ہیں کائناتی حقائق ہیں کہ جو قرآن مجید میں وقتاً فوقتاً ہمارے سامنے لائے جاتے ہیں کہ عرب کی سرزمین پر جس طرح سے حق و باطل کے درمیان ایک مارکا چڑھا تھا حق کے پرچارک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ ہی اہل ایمان تھے اور باطل کے جو پرچارک تھے وہ ابو جہل اور اس کے ساتھی تھے تو وہ کس طرح سے حق کو دبانے کی کوشش کرتے تھے اور یہ ہر زمانے میں یہ اوچھے ہتھ کنڈے نظام باطل فورس سسٹم کی طرف سے نظام حق کے خلاف ہوا کرتے ہیں اسی اعتبار سے یعنی پہلی بات یہ سیرت کے مطالعے میں یہ باتیں بھی ہیں کہ جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ عرب کی سرزمین پر جب تنہے تنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں دعوت حق لے کر تو پھر یہ ہے کہ ابتدان تو کان نہیں دھرے کفار مکہ نے کہ بس یہ کچھ نوجوان ہیں اور بس اپنے بھڑاس نکال کے یہ خاموش ہو جائیں گے جلد ہی بیٹھ جائیں گے لیکن یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ انقلابی دعوت وہ جڑ پکڑنے لگی اور نوجوان طبقہ غلام طبقہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے لگا تو پھر یہ نظام باطل کے کان کھڑے ہوئے اور حق کو دبانے کے لیے ہمیشہ جو پہلا ہتھ کنڈا نظام باطل کی طرف سے وہ ہوا کرتا ہے وہ ہوتا ہے وربل پرسیکیوشن یعنی زبانی کلامی تشدد اور اس میں بھی سب سے پہلا نشانہ جو بنتا ہے بنایا جاتا ہے وہ داعی حق کو بنایا جاتا ہے یعنی جو بھی انقلابی دعوت لے کے کھڑا ہوتا ہے وہ داعی جس طرح سے عرب کے سرزمین پر یہ داعی انقلاب کون تھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے پہلے آپ کی کریکٹر اسیسینیشن وہ کی گئی زبانی کلامی تشدد وہ کیا گیا اور آج کی جو آیات ہیں ابتدان، اس میں کفار مکہ نے جو یہ وربل اپوزیشن کی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر ٹارگٹ بنایا تھا، لہٰذا انہیں کو غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اب مثال کے طور پر جب یہ دعوت رکھنی شروع کی قرآن کا میسج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، دوبارہ یہ ہے کہ پھر کہا گیا کہ بھئی یہ تو مجنون ہے، یہی الفاظ ہیں کہ جو یہاں پر آ رہے ہیں۔ پھر کہا گیا کہ یہ شاعر معلوم ہوتے ہیں اور جو بھی یہ کلام پڑھتے ہیں یہ کوئی شاعری ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح کبھی کہتے کہ یہ ساحر ہیں، ساحرون کہتے، کبھی کذاب کہتے کہ سب سے بڑے جھوٹے ہیں۔ تو یہ زبانی کلامی تشدد ہے کہ جس کا آغاز ہوا، اور بہرحال یہ ہے کہ اب یہاں پر اسی حوالے سے غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے کفار مکہ کو کہ اولم یتفکروا، کیا وہ غور و فکر نہیں کرتے، کیا وہ سوچتے نہیں ہیں کہ ما بصاحبہم من جنہ، کہ ان کے جو صاحب ہیں یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے جو ساتھی ہیں، 40 سال کا عرصہ ہے کہ جو ظہور نبوت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان گزار چکے ہیں، تو یہ جو بھی ان کے صاحب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان پر کوئی جنون نہیں، من جنہ ان پر کوئی جنون نہیں، یعنی کیا یہ غور نہیں کرتے، کیا یہ سوچتے نہیں ہیں، انہوں نے مجنونوں کا جو بھی کردار ہے وہ بھی دیکھا ہے، اور ان کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، ان کا جو کردار ہے، ان کی جو طہارت ہے، ان کی جو نظافت ہے، یہ بھی ان کے سامنے ہے، کیا مجنون ایسی حکمت بھری باتیں کر سکتا ہے؟ کیا یہ مجنون کو نہیں دیکھتے، وہ تو اپنے حواس میں نہیں ہوتا، وہ تو آل فال زبان سے کیا کچھ نکال رہا ہوتا ہے، اس کے جو اعضاء ہیں وہ اپنے قابو میں نہیں ہوتے، کیا کیا کیسی کیسی حرکتیں وہ کر رہا ہوتا ہے، کیا یہ حرکتیں یا اس طرح کی غیر حکیمانہ باتیں کیا معاذ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ پاتے ہیں؟ لہٰذا یہ ہے کہ اب غور و فکر کی دعوت کیا دی جا رہی ہے کہ ذرا دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، یہ وہ نبی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ظہور نبوت سے پہلے تمہارے درمیان 40 سال کا عرصہ گزار چکے ہیں، تم نے ان کو کیسا پایا، تم خود ان کو سرٹیفیکیشن دیتے ہو الصادق والامین کا، تم خود ان سے اپنے تنازعات کانفلکٹس وہ سالو کراتے ہو، جب بھی کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا تھا عرب کی سرزمین پر ظہور نبوت سے پہلے تو مسئلہ کس کے سامنے لایا جاتا تھا، اللہ کے رسول کے، کہ آپ حل کریں، آپ ہی الصادق ہیں، آپ ہی العالمین ہیں۔ اس کی ایک بہت بڑی مثال وہ واقعہ ہے نا حضرت اسود کی تنصیب کا، یعنی جب یہ واقعہ پیش آیا تو ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا عرب کی سرزمین میں، کیونکہ یہ ایک یادگار بننا تھا، پوری تاریخ انسانی میں ایک یادگار واقعہ کہ حجر اسود وہ جنت کا پتھر وہ تنصیب کرنا تھا، اس کو نصب کرنا تھا، لہٰذا ہر ایک کی خواہش تھی کہ یہ سعادت اسے حاصل ہو جائے، یہ عزت اسے حاصل ہو جائے، لہٰذا اب قبائلی نظام تھا عرب میں، آپس میں کانفلکٹ شروع ہو گیا، تنازع کھڑا ہو گیا، اور اتنا تنازع بڑھا کہ یہ خون ریزی کی طرف معاملہ چلا جاتا، تو بہرحال یہ ہے کہ فیصلہ یہ ہوا کہ چلو بھائی مسئلہ ختم کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں کہ جو مکے میں اگلی صبح جو بھی پہلا شخص خانہ کعبہ میں داخل ہوگا اسی سے فیصلہ کرا لیں۔ تو اس طرح سے یہ کانفلکٹ جو تھا اس کا ایک یعنی جو بھی سولوشن ہے وہ دیا گیا۔ اب اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اگلی صبح خانہ کعبہ میں جو صبح صبح پہلے انسان وہ داخل ہوئے، وہ کون، وہ شخص کون، وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب روایت میں آتا ہے کہ یہ سارے کفار مکہ سردار بڑے بڑے یہ پکار اٹھے، چلا اٹھے، ارے بھائی صادق آ گئے، امین آ گئے، اب یہی فیصلہ ہے کہ جو کہ ہمارا فرمائے۔ اب وہاں پر جو انٹلیکٹ مائنڈ پرسنالٹی تھی، زیرک انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیں ایک عام انسان ہوتا اور پورا یعنی جو بھی بستی والے ہیں وہ اسے کہتے کہ بھئی اب آپ ہی ہیں کہ جو کہ اسے تنصیب کریں، جو بھی فیصلہ کریں، لہٰذا ایک عام انسان ہوتا کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی یہ تو میں تنصیب کروں گا، پوری تاریخ میں یہ ایک عظیم میرے لیے عزت کا معاملہ ہو جائے گا، میرا نام جو ہے وہ لوگ لیں گے۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پیش نہیں کیا کہ میں حضرت اسود تنصیب کرے اس کو نصب کروں، بلکہ یہ آپ کی انٹلیکٹ مائنڈ پرسنالٹی تھی، زیرک انسان، آپ نے حل پیش کیا کیا کہ کسی طرح سے یہ جو کانفلکٹ ہے جو آپس میں قبائلی سرداروں میں میل آ گیا اس کو کسی طرح سے دھویا جائے؟ آپ نے کیا سولوشن کیا؟ بچپن سے وہ واقعے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، چادر آپ نے منگوائی، اس پر حجر اسود رکھا گیا، اور جو بھی قبائل کے جو سردار تھے چاروں، ان کو جن کے درمیان کانفلکٹ تھا ان سے کہا گیا کہ کونا آپ پکڑیں اور سب مل کے تنصیب کریں، نہ سب کریں. تو بہرحال یہ ہے کہ کیا تم نے غور و فکر نہیں کیا؟ کیا کوئی انگلی تم میں سے اٹھا سکتا ہے سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، کردار پر؟ نہیں. تم خود ان کو اصادق الامین کے سرٹیفکیٹ دے چکے ہیں ظہور نبوت سے پہلے. تو اولم یہ تفکر ہو، کیا تم نے غور و فکر نہیں کیا کہ ما بصاحبہم من جنہ، کہ جو تمہارے صاحب ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کوئی جنون نہیں ہے ان پر، کوئی وہ مجنون نہیں. مجنون تو کچھ اور کردار رکھے ہوتا ہے. ان ہوا الا نذیر مبین، مگر وہ کیا ہے؟ وہ نہیں ہے مگر نذیر مبین، کھلے خبردار کرنے والے. یعنی اب یہ نذیر کی اصطلاح جو ہے عرب میں بڑی عام تھی، نذیر اڑیاں. یعنی عرب میں زمانہ جاہلیت میں جب کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا تھا، کوئی غیر حملہ کرنا چاہتا تھا اور یہ خبر کسی کو معلوم ہو جاتی تھی. اب پورے معاشرے میں لازم آتے ہیں، وہاں کوئی الیکٹرانک پرنٹ میڈیا تو اس طرح نہیں تھا کہ یہاں سے مائک سے جو ہے وہ اعلان کر دیا جاتا کہ بھئی یہ فلاں قوم ہے کہ جو کہ ہم پر عملہ حاور ہوا جاتی. لہٰذا اس وقت کا جو میڈیا تھا، بات کو زیادہ دور تک پہنچانے کا، وہ کیا تھا کہ ایک شخص جسے وہ نظری اوریاں کہتے تھے، خبردار کرنے والا، وہ کوہ صفا پہ چڑھتا تھا بلند جگہ پر، اور وہاں وہ اپنے سارے کپڑے اتار دیتا تھا اور وہ وا سباہا وا سباہا کا نعرہ جو ہے وہ لگاتا تھا، چلاتا تھا اور لوگوں کو جمع کرتا تھا. یہ طریقہ کار ہوتا تھا، اوریاں ہو کے بالکل برہنہ ہو کے وا سباہا کا نعرہ لگا کے اور جمع کرتا تھا، اور پھر خبردار کرتا تھا کہ بھئی فلاں قوم ہم پر حملہ آور ہوا چاہتی ہے، تیاری کر. تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ چڑھے، اور وہاں پر آپ نے جو، یعنی وہ جو فحش کام ہے کہ جو کہ زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا، اونیاں ہو کے اور اعلان کرنا، وہ آپ نے کام نہیں کیا، بلکہ یہ ہے کہ آپ نے طریقہ کار تو وہی اختیار کیا جو اس وقت کا میڈیم تھا بات کو زیادہ دور تک پہنچانے کا، کوہ صفا پہ چڑھے اور پھر آپ نے وا سباہا کا نعرہ لگایا، سب جمع ہو گئے مکے والے، ابو لہب بھی آ گیا، سارے بھی آ گئے، سردار بھی آ گئے. پھر آپ نے اپنے کردار کی، صداقت کی پہلے تصدیق چاہی. آپ نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ، کیونکہ میں تو بلندی پر ہوں نا، تم ابھی اس پہاڑ کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے، تم اس طرف ہو، میں دونوں طرف دیکھ سکتا ہوں. اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک قوم ہے کہ جو تم پر حملہ آور ہوا چاہتی ہے، تو تم میری بات کا یقین کرو؟ تو سب پکار اٹھے کہ اب آپ صادق ہیں، امین ہیں، جو آپ کہیں گے بالکل سچ کہیں گے، ہم یقیناً آپ کی بات مانیں. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، پھر میں تمہیں خبردار کرتا ہوں ایک بہت بڑی حقیقت کا، کہ جو کہ رونما ہونے والی ہے مستقبل. یعنی تمہارا ایک ایک عمل وہ پیش ہوگا، ایک دن وہ آنے والا ہے روز قیامت کی، جس میں تمہیں محاسبہ تمہیں کرنا ہے، تمہارا محاسبہ ہوگا، ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے، تم نے جو اعمال کیے ہیں وہ تمہارے سامنے لے آیا جائے گا، پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک سب کو جمع کر دیا جائے گا، اٹھا دیا جائے گا، وہ قیامت کا دن. لہٰذا جب یہ خبر دی ہے، تو پھر ابو لہب کا وہ جملہ بھی بدبخت کا کہ تمہارے ہاتھ ٹوٹیں، اے محمد کیا تم نے اس لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ لہٰذا یہ ہے کہ پھر وہ سورہ لہب، یہ بدترین دشمن کے، جس کا واحد دشمن ہے کہ جس کا مذمت میں پوری صورت ہے کہ جو کہ قرآن مجید میں سورہ لہب نازل، تبت یدا ابی، ابو لہب کے جو ہے وہ ہاتھ ٹوٹے اور وہ برباد. تو برحال یہ ہے کہ یہ وہی نذیر مبین، تو وہ نذیر اوریاں کی جو اصطلاح تھی وہ عرب میں مشہور تھی، وہی الفاظ آئے گئے کہ ان ہوا الا نذیر مبین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مجنون نہیں ہیں بلکہ وہ کھلے خبردار کرنے والے ہیں، وہ ایک بڑے دن سے تمہیں آگاہ کر رہے ہیں کہ وہ آنے والا ہے، اس کی فکر کرو. جس طرح سے تم ایک قوم کے حملے کی فکر کرتے ہو، تیاری کرتے ہو، لہٰذا آخرت کی تیاری کرو، اس سے پہلے پہلے وہ وقوع ہونے والا ہے. اب دوسرے انداز سے سمجھایا جا رہا ہے کہ اولم ینظروا، کیا وہ دیکھتے نہیں، فی ملکوت السماوات والارض، آسمان و زمین کی جو بھی بادشاہت ہے، جو بھی سلطنت ہے، اس میں کیا یہ غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا یہ نظر نہیں کرتے؟ وما خلق اللہ من شیء، اور جو شے اللہ نے تخلیق کی، بھائی غور کرو، یعنی یہ اتنا مربوط نظام، کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ خود بخود چل رہا ہے؟ نہیں، تمہاری عقول یہ بتائیں گی تمہیں کہ واقعتاً کوئی ہستی ہے، کوئی نہ کوئی ایسی شے ہے کہ جو یعنی خالق کے جو کہ اس پوری کائنات کو اتنا مائنوٹ لیول پر جو بھی نظام ہے، آج سائنسدان بھی کہتے ہیں نا کہ ذرا یہ نظام ادھر سے ادھر ہو جائے تو تباہی برپا ہو جائے، تو بھائی جب ہر چیز اپنے مدار میں گردش کر رہی ہے، اتنا مربوط نظام ہے، اپنی آنکھوں سے تم دیکھ رہے ہو آسمان و زمین اس کائنات کو، تو تمہاری عقول بھی یہ کہتی ہیں کہ بھائی کوئی نہ کوئی ہے خالق، تو بھائی یہی تو دعوت دے رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھائی اس پوری کائنات اور اتنے مربوط نظام کو چلانے والی ذات وہ کون سی ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، یہ خبر وہ دے رہے ہیں اللہ کے رسول، اور تم انہیں مجنون قرار دے رہے ہیں، جنون ان پر طاری ہو گیا یہ ان کو کہہ رہے ہو، حالانکہ تمہیں تو اپنے جنون کا علاج کرانا چاہیے، جو مرض تمہیں لاحق ہے جنون کا، تمہاری عقل پر جو مت ماری گئی ہے، پردے پڑ گئے، اس کا تمہیں علاج کرانا چاہیے، بچے جائے کہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تہمت لگاؤ، تو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ دیکھتے نہیں ہے آسمان و زمین کی سلطنت میں، بادشاہت میں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، ہر شے کتنی زبردست اللہ تعالیٰ نے وہ پیدا کی ہے، اور اس کا پورا ایک فنکشن ہے، ہر چیز ہے کہ جو کہ انسان کے لیے اس کی مومد و معاون ہے، جس چیز کی طرف بھی نگاہ کریں وہ انسان ہی کی معاملت میں وہ لگے ہوئے، چرند ہوں، پرند ہوں، سب انسان کو فائدہ دے رہے ہیں کہ جو کہ اس کائنات کی اشرف مخلوق ہیں، اور فرمایا کہ وَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدْ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، اور یہ کہ قریب ہے کہ ان کا اجل جو ہے وہ بالکل ان کے قریب ہو، یعنی ممکن ہے کہ ان کی جو اجل ہے، موت کی جو گھڑی ہے، وہ بالکل قریب آ گئی ہو، فبأي حدیث بعده یؤمنون، تو پھر اس کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائے؟ یعنی سب سے بڑی حقیقت اس کائنات کی وہ کیا ہے کہ جس کا کوئی کافر بھی انکار نہیں کر سکتا، وہ کیا ہے؟ وہ موت ہے، وہ موت کی حقیقت ہے، یعنی اللہ کے انکار کرنے والے آپ کو مل جائیں گے، رسول کے انکار کرنے والے، آخرت کے انکار کرنے والے مل جائیں گے، لیکن موت ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جس کا کافر بھی انکار نہیں کرتا، کیوں؟ کیونکہ مشاہدات ہیں کہ جو بھی اس دنیا میں آ رہا ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں آ رہا، بچہ بھی جا رہا ہے، جوان کڑیل بھی جا رہا ہے، بڑھاپا میں انسان جا رہا ہے، تو سب جا رہے ہیں، مرد ہے، عورت ہے، جو بھی ہے، خاص ہے، عام ہے، جو بھی ہے، سب اس دنیا میں آ رہے ہیں جانے کے، تو لہٰذا اس بڑی حقیقت سے خبردار کیا جا رہا ہے کہ ممکن ہے کہ وہ جو اجل ہے تمہارا وہ قریب ہے، وہ موت کی گھڑی وہ قریب ہے، اب دیکھیں یہاں اجل وہ جو آخری وقت ہے، تو یہ اجل انفرادی بھی ہے، اجل اجتماعی بھی ہے، ایک فرد کا کی اجل ہے، اس کی کچھ ساتھیں ہیں کہ جو اللہ نے مخصوص کر لی، اس سے کوئی ایک سانس اوپر یا ایک سانس کم انسان لے نہیں سکتا، کچھ ہو ہی نہیں سکتا، جتنی سانسیں اللہ نے مختص کر دی میری اور آپ کی، وہ سانسیں ہم اس دنیا میں لیں گے، کوئی اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتا، تو یہ تو ہے اجل انفرادی، اجل اجتماعی کیا ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے بحیثیت مجموعی امتوں کو بھی ایک ٹائم پیریڈ دیا ہوا ہے، جس طرح سے چھ قوموں کے تذکرے اسی صورت میں تفصیل کے ساتھ ہم پڑھ کر آئے نا، قوم عاد ہے، قوم ثمود ہے، قوم شعیب ہے، قوم صالح، لہٰذا یہ کون سے لوگ تھے، کون سی قومیں تھیں کہ جن کا ایک وقت تھا وہ مکمل ہو گیا، اللہ کی نافرمانی میں وہ آگے بڑھتے گئے، اپنے وقت کے رسولوں کو، احکامات کو نہیں مانا، تو پھر ایک وقت آیا کہ اللہ نے پکڑ کی اور صفحہ ہستی سے یہ پوری قومیں مٹا دی، لہٰذا ایک اجل ہے انفرادی، ایک اجل ہے پوری امت کا، اسی طرح سے ایک اجل ہے فرد کا، ایک اجل ہے اس پوری کائنات کا، فرد کا اجل کیا ہے؟ اس کی موت، جس طرح سے مشہور قول ہے من مات فقط قامت قیامت ہو، جو مر گیا اس کی قیامت تو برپا ہو گئی، اور ایک قیامت ہے اس پوری کائنات کی، جس کا تذکرہ جو ہے وہ آگے آ رہا ہے، اصحاب وہ قیامت، وہ بڑا دن کے جو کہ آنے والا ہے، اور پھر وہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی وہ شروع ہونے، تو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ ان کا جو اجل ہے موت کی گھڑی وہ بالکل قریب آگے ان کے سر پر ہو، فبأي حدیث بعده یؤمنون، پھر اس کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں، اور کیا بچا ہے کہ ان کو جو ہے وہ قائل کیا جائے، مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، اللہ کا جو بھی قانون ضلالت ہے اور ہدایت ہے وہ بھی واضح کیا جا رہا ہے کہ جس کو اللہ گمراہ کر دے تو پھر اس کے لیے کوئی ہادی نہیں، اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں. یہ بات بھی قرآن مجید میں بارہا ہم سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کوئی اسے ظلم کرنے والا نہیں، کوئی دشمنی معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ لازماً کسی کو جہنم میں ڈالے، نہیں. اللہ تو چاہتا ہے کہ میرے بندے جنت میں جائیں، میری رضا حاصل کریں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے سامان ہمارے سامنے رکھے ہیں، قرآن کی آیات ہماری طرف نازل ہو گئیں، اس سے پہلے بھی تورات، انجیل، زبور، کتابیں صحیفے نازل ہوئے، ان کتابوں کو احکامات کو سمجھانے کے لیے رسول انبیاء کا تسلسل ہے علیہ السلام کو جاری فرماتے ہیں. یہ ہدایت کے سارے سامان، نیکی بدی کا شعور انسان کو دے کے بھیجا، یہ سارے ہدایت کے سامان ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے فراہم کر دیا. اب اس میں ہمارا امتحان ہے، گمراہی کا راستہ بھی واضح کر دیا، ہدایت کا بھی راستہ واضح کر دیا. انا ہدیناہ سبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہدایت کے راستے پر چل کے ہم اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں، یا گمراہی شیطان کے راستے پہ چل کے اللہ کے نافرمان بن جائیں، چوائس ہمارے پاس. لہٰذا یہ ہے کہ اب یہاں پر یہی فرمایا جا رہا ہے کہ اب جب انسان خود ٹیڑھ اختیار کرتا ہے، غلط راستے پر چلنا اپنے لیے پسند کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ٹیڑھا کر دیتا ہے، پھر اس کو گمراہی کے راستے پر چھوڑ دیتا ہے. فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم، جب وہ خود انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے ٹیڑھا کیا ان کے دلوں. تو اللہ تعالیٰ کو کسی سے دشمنی نہیں ہے. ان آیتوں سے کہیں یہ غلط مفہوم ہمارے ذہنوں میں نہ آ جائے کہ بھائی اللہ نے گمراہ کر دیا تو پھر بندے کیا کا قصور ہے. اس کا جواب پھر یہ ہے کہ جو بات عرض کی گئی کہ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، جس نے خود اپنے آپ کو گمراہی کے راستے پر ڈال دیا، ہدایت کے راستے کو ٹھکرا کے، تو پھر ایسے شخص کے لیے کوئی ہادی نہیں، کوئی ہدایت دینے والا، رہنمائی کرنے والا نہیں. وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور پھر وہ اللہ انہیں ان کی سرکشی میں، طغیانی میں چھوڑ دیتا ہے، وہ بھٹکتے پھرتے ہیں، وہ بہک رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. یعنی یہ ہدایت کا مل جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے، صراط مستقیم کا تعین ہو جانا، واضح ہو جانا، اور اس پر چل پڑنا، اور اس پر استقامت بندہ مومن کا اختیار کرنا، یہ بہت بڑی نعمت ہے. ورنہ شیطان اسی صراط مستقیم پر بیٹھا ہے، وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے کہ وہ اپنے راستوں پر انسان کو ڈائیورٹ کر دے. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے ہدایت کا مل جانا. اللہ تعالیٰ ہمیں سرکشی سے محفوظ کرتا ہے. اب طنزیہ انداز میں کفار مکہ پوچھتے تھے اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے بارے میں، یسألونک عن الساعۃ، اے نبی وہ آپ سے سوال کرتے ہیں الساعۃ کے بارے میں. اچھا، اب یہاں قیامت کے لیے دو الفاظ آتے ہیں قرآن مجید میں، الساعۃ، ساعۃ، یہ سات گھڑی کو بھی کہتے ہیں، اور ایک لفظ آتا ہے القیامہ، قیامت. تو بہرحال کیونکہ یہ دونوں قرآن کے الفاظ ہیں، ایک دوسرے کے مترادف استعمال ہو جاتے ہیں، لیکن جب قرآن میں دو اصطلاحات آ جائیں تو پھر ان کے اپنے مخصوص معنی بھی ہوتے ہیں، اور ان میں کچھ فرق بھی ہے کہ جو واقع ہوتا ہے، اور خاص طور پر جب کہ جب یہ دونوں جب ایک ہی اکٹھے آ جائیں. تو الساعۃ کے جو لغوی معنی ہیں وہ اصل میں کیا ہیں، یعنی بالکل ابتدائی درجہ قیامت کے برپا ہونے کا، کہ جس کا نقشہ قرآن مجید میں احادیث مبارکہ میں آتا ہے، کہ وہ جس طرح سے سورہ زلزال میں زلزلے کا تذکرہ ہے کہ جب قیامت کا ابتدائی مرحلہ ہوگا تو اس پوری کائنات میں کیا طاری ہوگا، زلزلہ طاری ہوگا. پھر وہ کیفیت آتی ہے کہ یہ پہاڑ کے جو اس وقت بڑے جمے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ اپنی جو بھی بنیادیں اس کو چھوڑ دیں، روئی کے گالوں کی طرح یہ پہاڑ اڑتے پھریں گے، ہر جو بھی جاندار ہے اس پر گھبراہٹ طاری ہو جائے گی. لہٰذا یہ وہ ابتدائی درجہ ہے قیامت کا، کہ جس کو الساعۃ قرار دیا. اور پھر قیامہ کیا ہے، وہ اپنے مفہوم میں، اس کے لفظ میں یہ مفہوم شامل ہے، القیامہ، قیامت کہتے ہیں قیامہ، قیام، قیام سے کھڑے ہونا، جیسے ہم کہتے ہیں نا قیام کرو، یعنی یہاں پر کھڑے ہو جاؤ، یعنی جو بھی خیمہ ہے اگر وہ گرا پڑا ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی خیموں کو کیا کرو، قائم کرو، یعنی مطلب کیا ہے، اسے کھڑا کر دو، گرا ہوا اس کو کھڑا کر دو. تو یہ کھڑے ہونے کے مفہوم میں قیامت کا لفظ. اور یہ ہے پھر وہ درجہ کہ جب قیامت میں اللہ تعالیٰ روز محشر پھر سب کو کھڑا کرے گا، قبروں سے نکالے گا. ایک تو وہ ابتدائی درجہ ہے کہ جو زلزلے کی کیفیت اور گھبراہٹ کی کیفیت، پھر اس کے بعد کا مرحلہ ہے قیامت کا. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہاں یہ فرق ہے کہ جو کہ ذہن میں رکھا جائے. یس الونا کا انسا، اب یہاں کس کا تذکرہ ہے؟ قیامت کا بالکل ابتدائی وہ درجہ. فرمایا کہ وہ آپ سے اسا یعنی قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ایانا مرسا، ارے بھائی بتاؤ کہ کب اس کا قیامت کا وقوع ہوگا. اب یہ بڑا طنزیہ انداز ہے کفار مکہ کا. طنزیہ انداز کیسے ہے؟ عربی زبان میں یہ جو دو الفاظ یہاں پر لائے گئے ایانا، یہ ایانا بھی طنزیہ انداز میں بولا جاتا ہے عرب. اسی طرح سے مرساہ، یہ مرسا، یہ مرسا اس میں لغوی مفہوم میں وہ جہاز کے جو لنگر انداز ہو جائے، لنگر ڈال کے اس جہاز کو روک دیا جائے، اب وہ موو نہیں کر سکتا یعنی کہیں سفر پہ نہیں جا سکتا. لہذا ایانا مرسا، ارے بھائی بتاؤ کہ کہاں کب آئے گا وہ قیامت کا وقوع ہونا، کب ہوگا وہ وقت بتاؤ. یہ ہے اعتراض کے جو کہ کیا جا رہا ہے. ارے بھائی وہ قیامت کا جو بھی جہاز چلا تھا، جو کہ محمد بتا رہے ہیں کہ وہ قیامت آنے والی ہے، وہ قیامت کا جہاز کہاں لنگر انداز ہو گیا، کہاں وہ رک گیا، قیامت آ کیوں نہیں رہی؟ بتاؤ وقت کب آئے گا وہ قیامت کا وقوع ہونا، کب ہوگا، دن بتاؤ، وقت بتاؤ. تو فرمایا قل، اے نبی آپ ان کو کلیئر کیجیے، آپ ان سے فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم، انما علمها عند ربی، بے شک اس قیامت کا اسا کا علم کس کے پاس ہے؟ وہ میرے رب کے پاس ہے. لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، اس کو اس کے وقت پر اس اللہ کے سوا کوئی ظاہر نہیں کرے، کوئی ظاہر کر نہیں سکتا اس قیامت کو، اسا کو اس کے وقت پر، سوائے کس کے؟ اللہ، سوائے اللہ سبحانہ وتعالی. ثقلت فی السماوات والارض، اور یہ بات قیامت کا ظاہر کرنا، وقوع کرنا، یہ تو بڑی بھاری بات ہے آسمان و زمین پر، یعنی آسمان و زمین میں جو بھی مخلوقات ہیں سب پر یہ بھاری بات ہے، کوئی نہیں کر سکتا. یہ قیامت واقع ہوگی تو کس کے حکم پر؟ اللہ کے حکم پر. لا تاتیکم الا بختہ، اور وہ اصحاب و قیامت نہیں آئے گی مگر بختہ، اچانک آئے. اور یہ اچانک کو واضح کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری و مسلم کی روایت، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت کیسے اچانک برپا ہوگی. آپ نے نقشہ کھینچا کہ ایک کپڑا، ایک شخص ہے کہ جو کپڑا خرید رہا ہوگا بازار میں، ایک شخص ہے کہ جو اونٹنی کا دودھ دھو رہا ہوگا، ایک شخص ہے کہ جو اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے پانی کا جو حوض ہے اس کو درست کر رہا ہوگا، ایک شخص ہے کہ جو کھانا کھا رہا ہوگا اور لقمہ لینے والا ہوگا اپنے منہ میں. تو جو وہ کپڑا خریدنے والا تھا وہ کپڑا خرید نہ سکے گا، جو اونٹنی کا دودھ دھونے والا تھا وہ اونٹنی کا دودھ دھو نہیں سکے گا، جو حوض کو درست کرنے والا تھا جانوروں کو پانی پلانے کے لیے وہ حوض کو درست نہیں کر سکے گا، جو لقمہ لینے والا تھا وہ لقمہ لے نہیں سکے گا کہ اچانک قیامت برپا ہو جائے گی. اب اندازہ کیجئے، یعنی یہ کوئی نوٹس دے کر قیامت نہیں آئے گی کہ ایک مہینے کا نوٹس ملا اللہ کی طرف سے کہ اب تیاری کر لو اور سب صاحب ایمان ہو جاؤ، کوئی نوٹس نہیں. یہ نوٹس وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے رہا ہے دوسری شکلوں میں، عذاب، چھوٹے چھوٹے عذاب نازل کر کے کہ تاکہ رجوع کریں اللہ کی طرف، گناہوں سے توبہ کریں. دیگر قوموں پر جو عذاب نازل کر کے مختلف انداز سے یہ عبرت کا سامان رکھے، یہ نوٹسز ہیں کہ جو کہ ہمیں مل رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ قیامت کب برپا ہوگی، وہ اچانک برپا ہوگی، اور وہ کس کو پتا ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتا ہے. یس انونا کا کانا کا حفیع انہا، نبی یہ قیامت کے بارے میں تو سوال آپ سے ایسے کر رہے ہیں کہ جیسے کہ آپ اس قیامت کے متلاشی، آپ اس کے حریص ہیں، آپ جو ہے وہ بس کاپی پین لے کے بیٹھے ہیں اور نظریں سر آسمان پر جوائے ہیں کہ اب مجھے خبر دی جائے کہ بھئی وہ کون سے دن قیامت برپا ہوگی. مطلب آپ کو اس سے کیا کام ہے قیامت کب برپا ہوگی، یہ تو اللہ کے شکر ہوئے. نبی یہ تو آپ سے ایسے سوال کر رہے ہیں کہ جیسے کہ آپ اس قیامت کے متلاشی ہیں. قل انما علمها عند اللہ، دوبارہ سے یعنی تکرار کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے. نبی آپ ان کو بتائیے، آپ ان کو سمجھائیے صلی اللہ علیہ وسلم کہ بلا شبہ علمها عند اللہ، اس قیامت کا علم فقط کس کے پاس ہے؟ وہ اللہ کے پاس ہے کہ وہ کب آئے. ولیکن نہ اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت ہے کہ جو کہ اس کو نہیں جان رہے، وہ اپنی سرکشی میں بہ کے چلے جا رہے ہیں۔ اب آخری جو آیت ہے آج کے درس کی، یہ شرک کی نفی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسٹیٹس ہے، آپ کی جو حیثیت ہے، اس کو واضح کیا جا رہا ہے۔ اصل میں بات کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو بھی رسول آئے ہیں، تو قوموں نے ان کی محبت میں غلو کیا اور نبی کو جو ہے کیا بنا دیا، کسی نے اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ کون؟ جیسے عیسائی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، آرتھوڈاکس عیسائیوں میں انہوں نے تو اللہ ہی قرار دے دیا، اللہ کی الوہیت میں جو ہے وہ انبیاء کو شریک کر لیا۔ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام اپنے وقت کے نبی کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ مشرکین مکہ جن کو دعوت دینے تھے اللہ کے رسول، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، یعنی میں اور آپ، کیونکہ ہمیں تو اپنے رسول سے شدید محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، تو جس کو شدید محبت ہو اسے ہی زیادہ یعنی لاحق ہوتا ہے خطرہ کہ یہ اپنے نبی کو الوہیت میں شامل کر لیں، انہیں خدا بنا لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے شرک کے ذات سے اس امت محمدیہ کی حفاظت فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، خاص طور پر یعنی اہتمام فرمایا، یعنی کیا اہتمام فرمایا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کو نمایاں کیا گیا، آپ کی حیثیت کو کلیئر کیا گیا بار بار کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں۔ ہاں یوحا الی، فرق کیا ہے ایک عام بشر میں اور مجھ میں، کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتبار سے انسانیت کی معراج پہ پہنچ گئے، لیکن خدا نہیں، خدا وہ کون ہے، وہ اللہ، وہ ایک ہی، اس کے مقابل کوئی نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا یہاں پر بھی دیکھیں اسی کیفیت کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو کلیئر کیا جا رہا ہے۔ قل، اے نبی آپ خود فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی حیثیت کو کلیئر کیجیے کہ لا املک لنفسی نفع ولا ضر، کہ بھائی میں اپنے ذات کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتا، میں مالک نہیں ہوں اپنی ذات کے لیے کسی نفع نہ نقصان کا، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ کیا مطلب؟ یعنی میری ذات کو کوئی نفع دینا چاہے تو وہ ذات کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ میری ذات کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو وہ ذات کون سی ہے؟ وہ فقط اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، میں تو کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ اب آپ سوچیں کہ کیسے شرک کی نفی کر دی گئی نا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا بنانے کا جو خطرہ تھا اس امت محمدیہ کے حوالے سے کیسے کلیئر کیا گیا کہ بھئی جو اختیار نہیں رکھتا نفع نقصان کا، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے، وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نمبر ایک، ولو کنت عالم الغیب، اور دیکھو اگر میں علم غیب جانتا ہوتا، یعنی مجھے علم غیب ہوتا، میں غیب کا علم جانتا، لستکثرت من الخیر، تو میں اپنے لیے بہت سا خیر جمع کر لیتا، اور وما مسنی سوء، اور مجھے کوئی برائی نہ پہنچتی، کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ لہٰذا اگر مجھے علم غیب ہوتا تو مجھے طائف میں پتھر کھانے پڑتے، پہلے سے مجھے علم ہوتا تو میں اپنا انتظام کر کے جاتا، طائف میں پتھر کھانے کو ملے، اللہ کے رسول کو تاک تاک کر اوباش لڑکوں نے پتھر مارے، نالے مبارک خون آلود ہوئے، بے ہوش ہو کے گرے، ریتیلی زمین پر گھسیٹا گیا اللہ کے رسول کو طائف کے سرزمین پر۔ مجھے احد کے میدان میں سن 3 ہجری میں خون کا فوارہ جاری نہ ہوتا، میرے منہ مبارک سے دانت یعنی شہید نہ ہوتے، میرے 259 صحابہ کرام کی جانوں کی نذرانے اس اقامت دین کی جد و جہد میں مجھے دینے نہ پڑتے۔ میں سن 6 ہجری میں عمرے کے لیے گیا 1400 صحابہ کرام کے ساتھ، اگر مجھے پتہ ہوتا کہ کفار مکہ مجھے مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے تو میں کیوں لے کے جاتا، یہ پورا سفر کیوں کرتا؟ تو اگر مجھے علم غیب ہوتا تو میں اپنے لیے بہت سا خیر جمع کر لیتا، مجھے کوئی برائی نہ پہنچتی۔ لہٰذا اب یہاں سے پتہ کیا چلا کہ کل علم غیب وہ فقط کس کو ہے؟ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو۔ ہاں اس کل علم غیب میں سے جتنا اللہ تعالیٰ چاہے وہ اپنے انبیاء رسولوں کو وہ عطا فرما دیتا، لیکن کل علم غیب کس کے پاس ہے؟ وہ اللہ کے پاس ہے، اس کو یعنی کل علم غیب کوئی اور مخلوق کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ باقی اللہ سبحانہ وتعالی ان شرح صدر کے لیے اپنے انبیاء رسولوں کو بھی علم غیب میں سے کچھ عطا فرما دیتے ہیں. یہ متبادل رائے ہے اور اس سے جو ہے وہ بڑے مسئلے وہ حل ہو جاتے ہیں اگر اس پر اکتفا کر لیا جائے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون. ہاں فرق کیا ہے کہ میں اپنے نفع نقصان کا اختیار تو نہیں رکھتا, میں بھی ایک بشر ہوں تمہاری طرح, لیکن فرق کیا ہے کہ میں نہیں ہوں مگر خبردار کرنے والا اور بشارت دینے والا. کس کن لوگوں کے لیے؟ لقوم یؤمنون, کہ جو واقعتاً وہ لوگ کے جو ایمان رکھتے ہیں, جن کے اندر تڑپ ہوتی ہے واقعتاً حق کو قبول کرنے کی, تو لہٰذا وہ اثر قبول کرتے ہیں, وہ تبدیل ہو جاتے ہیں, انذار اور تبشیر سے وہ اللہ کے مطیع بن جاتے ہیں, اللہ کے فرما بردار بن جاتے ہیں. اور بہرحال یہ ہے کہ جو ناہنجار ہیں, نافرمان ہیں, ٹھٹھائی پر جو ہے وہ اڑے ہوئے ہیں, تو پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر, مرد نادا پر کلام نرم و نازک بھی آسکتا ہے. لہٰذا جو مرد نادا ہوتے ہیں تو پھر جو بھی کلام ہے, جو بھی باتیں, وہ ان پر اثر نہیں کرتی, تو پھر ان کے لیے پھر دا راڈ از دا لاجک آف دا فول. جو لاتوں کے دودھ ہیں وہ پھر باتوں سے نہیں مانتے, تو لہٰذا پھر وہ تلوار ہے کہ جو فیصلہ کر سکے. بہرحال پھر وہ مدنی دور میں پھر وہ تلوار بھی ہاتھ میں آئے اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ وہ ہیں اصل میں وہ یونیورسل رولس کے جو کہ ہمارے سامنے کائناتی حقائق وہ آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان آیات پر ہمیں کامل یقین عطا فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات مبارکہ ہے سیرت مطہرہ, اس کے مطالعے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ہمیں ڈھالنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.